پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج اس پروگرام میں ہم مختلف موضوعات پر جیسا کہ عام طور پہ کرتے ہیں گفتگو کریں گے. سر فہرست ہے ہمارا گوادر پورٹ کا، آج جو افتتاح ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان نے افتتاح کیا ہے، جہاں سے چینی سامان مشرق وسطی اور افریقہ کے ملکوں کے لیے روانہ کیا گیا ہے. ہم گفتگو کریں گے اس کی افادیت کے بارے میں اور اس کے حوالے سے جو دہشت گردی کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی. اس کے بعد گفتگو کریں گے پاکستان میں ضرب عصب کے حوالے سے، ہر چند کے بے انتہا قابو کیا گیا ہے دہشت گردی کو اور نسبتاً صورتحال بہت پرامن ہے، لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں کم سے کم گزشتہ 2 ماہ کے دوران 3 بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس میں تقریباً 200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں دہشت گردی میں. پاکستان میں ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس کے بائیک آؤٹ کا فیصلہ کیا جس سے ترک وزیر اعظم خطاب کرے، ترک صدر خطاب کریں گے، جس کے بعد افغانستان کی سیاسی صورتحال، امریکہ کی سیاسی صورتحال اور پیرس میں جو حملے ہوئے تھے 1 سال قبل، ان کی آج ایک پہلی برسی ہے، اس بارے میں گفتگو کریں گے ایک ماہر سے کہ کیا سبق حاصل کیا گیا ہے اور کس طرح سے آئندہ اس قسم کے حملوں سے نمٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے گوادر، پاکستان کے جنوب مغربی ساحلی شہر گوادر کی بندرگاہ کے ذریعے تجارتی سرگرمیوں کا باقاعدہ آج آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم نواز شریف نے اتوار کو گوادر میں ایک خصوصی تقریب میں چین سے یہاں پہنچنے والے تجارتی سامان کو مشرق وسطی اور جنوب افریقہ کے سمندر کے راستے روانہ کرنے کا باقاعدہ افتتاح کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا،
چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از ناؤ گوئنگ ٹو بی اے ریئلٹی انشاءاللہ. اٹ از ٹو اوپن اپ اے ورلڈ آف اپرچونٹیز ناٹ اونلی فار پاکستان اینڈ چائنا بٹ فار دا ہول ریجن.
وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ چین اور پاکستان کے درمیان اقتصادی راہداری ایک حقیقت کا روپ دھار رہا ہے. اس منصوبے کی بدولت روزگار کے مختلف مواقع پیدا ہوں گے، جس سے نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ پورا خطہ مستفید ہوگا.
تو یہ تھے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر حکومت بلوچستان کے ترجمان جناب امیر انوار اللہ کاکر صاحب موجود ہیں، اور امیر عباس صاحب ایک ممتاز اینکر ہیں جو اس تقریب میں شرکت کے بعد واپس پہنچے ہیں. انوار اللہ کاکر صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے، یہ فرمائیے، آپ کو ایک ٹی وی پروگرام میں بھی جانا ہے، میں چاہتا ہوں ہم جلدی فارغ ہو جائیں، کہ یہ جو افتتاح ہوا ہے اور یہ جو کنسیپٹ ہے ایک دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ فائدہ مند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بڑی قوتیں ہیں، بیرونی قوتیں ہیں، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے دہشت گردی میں اضافہ کر رہی ہیں. خاص طور پر بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران تقریباً 200 آدمی ہلاک ہوئے ہیں 3 بہت بڑے بڑے حملوں میں. آپ کیا کہیں گے، گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس سے نمٹنے کے لیے؟
بہت شکریہ. دیکھیں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کووڈ کے ساتھ ہی بہت ہی کے خلاف کارروائیاں کرتی ہیں، لیکن ہمارے
کاکر صاحب میں آپ کو دوبارہ ٹیلی فون کروں گا، آپ کی لائن بالکل کٹ رہی ہے، اتنی دوبارہ ہمارے جو پروڈیوسر ہیں آپ کو کال کرتے ہیں.
اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟
ہاں اب آ رہی ہے، جی بالکل آ رہی ہے، فرمائیے. جی،
ہندوستان کی ریاست نے ایک ڈکلیئرڈ کووٹ وار ہم پہ امپوز کی ہوئی ہے. ڈکلیئرڈ کووٹ وار بڑی عجیب سی ٹرم ہے، لیکن یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کنونشنل وار میں تو نہیں جاتے، لیکن جو ہاسٹائل ٹیریٹری ہوتی ہے اس میں جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہوتے ہیں اور دوسرے آؤٹ فٹس ہوتے ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں تاکہ معصوموں کا خون بہایا جا سکے. اور بدقسمتی سے میں کہوں گا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسی خطے میں اکنامک ایکٹیویٹی کی، ٹریڈ ایکٹیویٹی کی، ہندوستان نے اس کو چوز کرنے کے بجائے ٹیرر کو اپنے ویپن کے طور پہ لیا ہے، چوز کر لیا ہے، وہ ریاست پاکستان کے جو ان آرمڈ سویلینز ہیں، جو شہری ہیں، ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اور اس میں بدقسمتی سے جو ریلیجنس اور سیکٹیرین آؤٹ فٹس ہیں، سیپریٹسٹ آؤٹ فٹس ہیں، ان تمام کا استعمال وہ اس کو جائز سمجھنا ہے، لیکن یہ تو بہت زیادہ سسٹینیبل ماڈل نہیں جو قوموں کی اور لوگوں کے تکنیکوں کا لائن کر لیتا ہندوستان, اور اگر نہیں کرتا تو میرے خیال میں اس سے خطے بھی ڈھک کر دے گی.
اچھا مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کا ظاہر ہے کہ ایک آفیشیل اسٹینڈ ہے اس بارے میں, لیکن جو عام لوگ ہیں وہاں پر ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہ اس سے کس حد تک مستفید ہونا چاہتے ہیں اور کس حد تک چانسز ہیں کہ وہ واقعی اس سے استفادہ کر سکیں گے؟ اس لیے کہ ریزرویشن بھی پائے جاتے ہیں بعض حلقوں میں اس کے بارے میں.
بہت محتاط ہو کر بھی اگر کہوں, میرے خیال میں بلوچستان کے 96% افراد اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. 96% of the people in Balochistan wants to get benefit and be part of CPAC. جو 3-4% افراد ہیں وہ بلوچستان کی سرزمین پہ, ان کی رہائش نہیں ہے, وہ بیرون ملک کہیں بیٹھے ہوئے ہیں, اب وہ مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے اس ایجنڈا کے تحت جو ہے نا اس کی پکچر کو یا اس کو اس طرح ڈیفیکٹ کرتے ہیں کہ یہ پیپل سینٹرڈ ہیں. ورنہ کل ہی یہاں پر بکوان کے بلوچ انویسٹر جتنے تھے اور پاکستان میں
جی کاکر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کو ٹیلیویژن پروگرام میں بھی جانا ہے, آپ کی لائن بھی اس وقت بہت خراب ہو رہی ہے, انشاءاللہ آپ سے پھر گفتگو ہوگی. اس وقت ہمارے ساتھ تو امیر عباس صاحب ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے جناب دوستین جمال دینی صاحب نے جو گوادر پورٹ اتھارٹی کے چیئرمین ہیں. جمال دینی صاحب یہ فرمائیے مجھے یہ بتائیے آپ کے جو اس وقت سچویشن ہے, آج انوگریشن ہوا ہے, تو کیا آپ کے اسسمنٹس کیا ہیں کہ کتنا سامان آپ بھیج سکتے ہیں, سالانہ کیا کیپیسٹی ہوگی اور پاکستان کس حد تک اس سے استفادہ کر سکے گا؟
لیکن ایک چیز میں آپ کی ذرا تصدیق کرا دوں کہ دنیا بھر کے جتنے بھی پورٹس ہیں
جی
وہ پروڈکشن یونٹ نہیں ہیں.
اچھا,
دے آر پلیٹ فارم ٹو فیسیلیٹیٹ امپورٹ.
رائٹ, ٹھیک ہے.
تو پورٹ کبھی جو ہے نا کارگو جنریٹ نہیں کرتا,
بھیجتا ہے,
کارگو کی ترسیل کرتا ہے.
بالکل,
ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک لیکن ظاہر ہے ہر پورٹ کی اپنی ایک جو ہے نا ایفیشنسی اور ایک پروڈکٹیوٹی ضرور ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے کہ وہ کتنا جو ہے نا سامان امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتا ہے. گوادر پورٹ ایک بہت ہی بڑا پروجیکٹ ہے اور اس وقت جو ہے نا ہمارے پاس جو پورٹ انفراسٹرکچر فیسلٹی ہے وہ ہمارے پاس 3 ملٹی پرپز برتھ ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا ایک رول آف رول آؤٹ فیسلٹی ہے. اور انشاءاللہ جو ہے نا مطلب وی آر ناؤ انکریج ٹو سی دیٹ سون اور پورٹ پروڈکٹیوٹی ول انہینس سگنیفیکینٹلی. جیسے کہ آپ کو شاید علم بھی ہو کہ گوادر پورٹ آپریشنلائز ہوا 2008 میں جب پہلا کارگو جو ہے نا شپ کو پہنچا گوادر, اور تب سے جو ہے نا ہمارے پاس اور بیچ میں ایک سال ایسا دیا ہے کہ دین وی اینٹرڈ مور دین 2 million میٹرک ٹن آف کارگو. ٹھیک ہے, لیکن اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہی گئے اور فلکچویٹ کرتا گیا اینوئل ہماری جو ہے نا پورٹ اینڈنگ پروڈکٹیوٹی کی اوپر, اور اس سال کا جو ہمارا ٹارگیٹ تھا وہ 1 million میٹرک ٹن, اور میرے خیال میں شاید اس ٹارگیٹ کو بھی ہم کراس کر رہے ہیں, اس کو کراس کر رہے ہیں. اور نیکسٹ ایئر کے لیے ہم نے اپنی پورٹ کی جو ہے نا پروڈکٹیوٹی جو رکھی ہوئی ہے وہ 1.4 million میٹرک ٹن رکھی ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی انکریجنگ ہے. اینڈ دس از آل بیکاز آف دی نیشنل ایفرٹ فرام پاکستان. اس میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے, WHO ہے, اور ساتھ میں ابھی ہم ریسنٹلی 2 شپنگ لائن کو کے ساتھ اگریمنٹ کر لیے ہیں. ون از کوسکو چائنا, اور کوسکو چائنا شاید آپ کو علم ہو کہ کوسکو چائنا اینڈ چائنا شپنگ دے ہیو مرجڈ, اور آفٹر مرجر دے ہیو بیکم ورلڈز لیڈنگ شپنگ کمپنی, نمبر 1 شپنگ کمپنی بن گئی ہے. اور دوسرا جو ہے نا سائنو ٹرانس ہے, اور سائنو ٹرانس از سبسیڈری آف چائنا مرچنٹ, اور چائنا مرچنٹ بھی دنیا میں ایک بہت بڑا جو ہے نا پورٹ آپریٹر بھی ہے, اور ساتھ ساتھ میں ان پہ کارگو کا بزنس. اینڈ وی آر لکی دیٹ وی اسٹارٹیڈ ود ٹو ویری بگ شپنگ کمپنیز دس ٹائم, اور آج بھی ماشاء اللہ سے ہمارے پاس دونوں کمپنیوں پہ ایک ایک جو ہے نا شپ کھڑا ہوا تھا, اور کوسکو کا ایک شپ کل آیا, وہ کل نکل گیا, اور نیکسٹ ویک اگین وی آر ایکسپیکٹنگ ٹو مور شپس. تو اس سال کا ہمارا جو ٹارگیٹ تھا اس ٹارگیٹ کو ہم کراس کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ اگلے سال کے لیے جو ہم نے کنزرویٹو کارگو رکھا ہوا ہے اپنے جو ہے نا 3 years بزنس پلان میں, اس کو بھی انشاءاللہ ہم کراس کر جائیں گے. اور یہ ایک مطلب بڑی سیٹسفیکشن کی بات ہے. بڑی باتیں ہوئی کہ کراکرم ہائی وے از ڈیفیکلٹ, ویسٹرن پارٹ آف پاکستان دیٹ از بلوچستان از ڈیفیکلٹ فار ٹرک موومنٹس. ماشاء اللہ سے جو ہے نا مطلب حالانکہ بڑا ہم نے اس لیے جو پائلٹ کنوائے کا جو ہے نا سلسلہ چلایا فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن نے اور سائن آف فرانس نے, اور رات کو الٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود انٹائر کارگو جو ٹرائل تھا ان 11 days.
اچھا,
اور نارمل اگر ہم جو ہے نا اس کی ٹرانسپورٹیشن کو اسٹارٹ کر لیں گے, now western part of China is not far away from Gwadar, we are only at a distance of 7 days. اور یہ آپ کو جیسے پتا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن کے معاملات میں اور ٹریڈ کے معاملات میں نہ صرف یہ کہ پریسز بڑے کام کرتے ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ میں جو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ از اے بگ چیلنج. تو وی آر فیسیلیٹیٹنگ, وی آر اوپن ٹو ناٹ اونلی ٹو ویسٹرن پارٹ آف چائنا, بٹ آلسو وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو سینٹرل ایشین ریپبلک اینڈ افغانستان.
جمال الدین صاحب ہمارے ساتھ رہے. امیر عباس صاحب, یہ بتائیے کہ اس پورٹ کے بارے میں اور اس راہداری کے بارے میں کچھ صوبوں کے ریزرویشن بھی ہیں, انکلوڈنگ سندھ, خیبر پختونخوا, خود بلوچستان کے صوبے کے بھی ریزرویشن ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ ریزرویشن جو ہیں کس حد تک درست ہیں؟
بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ کہ آج یہ جو منصوبہ, خیر اس کو بنے ہوئے تو ایک عرصہ ہو چکا ہے, لیکن آج یہ باقاعدہ طور پر آپریشنل ہو چکا ہے, فنکشنل ہو چکا ہے.
جی جی.
اور وزیر اعظم پاکستان کا وہاں موجود ہونا, تینوں سروسز چیف جو ہیں پاکستان کے, ان کا موجود ہونا جو کہ سیکیورٹی کی علامت ہے, اور وہ عناصر جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان عناصر کو ایک پیغام ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ کس طرح سے اس کو محفوظ رکھے گی. اور پھر مختلف ممالک کے سفیر جو ہیں ان کی ایک بڑی تعداد آج وہاں پر موجود تھی. ہمارے جو چینی دوست اور مہمان ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی, اور اس کے علاوہ پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کی ایک بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی. تو یہ ایک ایسا سمبولک میسج گیا ہے پوری دنیا کو, اور خاص طور پر کل رات کو جو ایک انسیڈنٹ ہوا, اور اس سے پہلے جیسے آپ ذکر کر رہے تھے کہ گزشتہ 3 مہینوں میں 3 بڑے واقعات ہو چکے ہیں, تو یہ آج ایک بڑا تاریخی لمحہ ہے پاکستانی قوم کے لیے, نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ 20 کروڑ عوام پاکستان کی, کچھ 1.25 ارب سے زیادہ چین کی, اور اس خطے کی 3 بلین پاپولیشن جو ہے اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس منصوبے سے. جہاں تک تحفظات کی بات ہے تو اس میں خیبر پختونخوا جو ہمارا ایک صوبہ ہے اس کے وزیر اعلیٰ یہ کئی بار مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس سے جو ہے جس طرح مستفید ہونا چاہتے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن احسن اقبال جو منسٹر آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں, انہوں نے گزشتہ دنوں کچھ ہم اینکر سے ایک غیر رسمی ملاقات کی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا جو ہیں وہ اگست 2016 میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ ان کے سارے تحفظات جو ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں. اسی طرح سے سندھ جو ہے وہ بھی فیسیلیٹیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ گوادر سے ایک سڑک جو ہے وہ 0 ڈگری پر چلتی ہے, یا 180 ڈگری پر جا کے وہ کوسٹل ہائی وے جو مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی وہ کراچی کو کنیکٹ کرتی ہے, اور پھر وہ کراچی کے ذریعے سے باقی سارے پنجاب سندھ سے گزرتی ہوئی, اور وہ پنجاب میں داخل ہو جاتی ہے صادق آباد سے اور رحیم یار خان بہاولپور, اور اس طرح سے پھر وہ موٹر وے سے کنیکٹ ہوتی ہوئی نارتھ کی طرف بھی چلی جاتی ہے. سو تحفظات کچھ ہیں, لیکن ابھی یہ منصوبہ جو ہے وہ خود اس طرح سے میٹیریلائز نہیں ہوا. اس کی جو کنسیپشن ہے, یہ آئیڈیا جو کنسیو کیا گیا تھا
جی,
اس کے بارے میں ابتدائی طور پہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف ایک سڑک کا نام ہے, یا اس سڑک کے ساتھ اور بہت سارے ایسوسیٹڈ پروجیکٹس ہیں یہ ان کا نام بھی ہے. سو یہ ایک کنفیوژن ہے میرے خیال, اس میں اس کو میں بیڈ انٹینشن یا میل انٹینشن یا بدنیتی سے نہیں دیکھتا, بلکہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ 46 بلین ڈالر کا ایک ایسا منصوبہ پاکستان کے حالات میں شاید ہم اس کو اس طرح سے سنبھال نہیں پا رہے ہیں, یا اس کی پلاننگ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے,
یا اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں.
جی سوری,
اس کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کے سامنے.
جی بالکل, میرا خیال ہے وہ جو شاید کمیونیکیشن گیپ ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک پالیٹکس بھی ہے, سندھ میں ایک پارٹی کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے, تینوں رائیول پارٹیز ہیں ایک دوسرے کی. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے ہماری سیاست میں کہ جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, اس قسم کے ایشوز جو پاکستان کے لیے گیم چینجر ہیں, ہم ان کو بھی بعض اوقات
سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. جی جمال دینی صاحب, ایک آخری سوال آپ سے میرا, اور یہ ہے کہ بعض جو ایکسپرٹس ہیں یا بعض جو کامرس کے ماہرین ہیں, ان کا ایک ریزرویشن یہ بھی ہے کہ اس بورڈ کے آغاز کے ساتھ اور چین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اکنامک ان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ ایک طرح سے ہاسٹیج بن کے رہ جائے گی چینی اکانومی کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
میں اس آئیڈیا کو, اس تصور کو بالکل رد کر دیتا ہوں.
جی
ایک چیز میں بتا دوں, ابھی آپ کی بڑی اچھی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے.
جی
پاکستان کو بدقسمتی سے دور رکھا گیا ریجنل اکنامک اینڈ ٹریڈ انٹیگریشن سے. ہمارا ایک سلسلہ چلا تھا 70s میں ریجنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن کا, جس کو آر ڈی سی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کوئی ایسی ایفرٹ ہوئی نہیں ہے. ہم سارک میں رہے, سارک بھی پالیٹکس کا شکار ہوا, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان کے تمام لوگوں کو, پاکستان کے تمام لوگ جو ہے نا, دے لو دس کر رہے ہیں پاکستان اکنامک کوریڈور, ٹھیک ہے. کہیں کہیں سے بھی جو ہے نا, اگر کوئی ایک مخالفت آ رہی ہے, وہ مخالفت اس لیے آ رہی ہے کہ وی ڈونٹ ہیو ایکسپیرینس, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ابھی ایک اتنا بڑا کارواں چل پڑا, یہ کارواں کسی اور روٹ سے نہیں آیا. یہ ایگزیکٹلی جس کو ہم ویسٹرن روٹ کہتے ہیں, جس کو ہم نے اتنا جو ہے نا ایک ڈسکشن کا اور ایک ڈس ایگریمنٹ, دنیا کو شاید یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ڈس ایگریمنٹ کا ایک بنا ہوا ہے, نہیں. یہ سارا کا سارا یہ جو کاروان ہے, کاروان ہے ہی ویسٹرن روٹ سے ہے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ویسٹرن روٹ نہیں بن رہا ہے, ویسٹرن روٹ از ریئلٹی دیٹ ایگزسٹ اینڈ اٹ از کیریئنگ کارگو فرام کاشغر ٹو گوادر, پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو ہے نا, اگر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ہے نا یہ آسٹریج بن رہا ہے, نو اٹ از ناٹ آسٹریج. پاکستان ہیز بیکم پارٹ آف اے ریجنل کنیکٹیویٹی. یہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور صرف چائنا اور پاکستان کا نہیں ہے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از اے فلیگ شپ پروجیکٹ آف ون بیلٹ ون روڈ. اور یہ بالکل ایک نیا کانسیپٹ ہے ہماری انسانیت کی تاریخ کے اندر. کوئی اتنا بڑا میسو مور دین 60 کنٹریز کا ریجنل کنیکٹیویٹی کا پروگرام نہیں آیا. جتنے بھی ریجنل کنیکٹیویٹی کے پروگرام آئے ہیں, وہ یا تو یورپ میں موجود رہے ہیں, یا لیٹن امریکہ میں موجود رہے ہیں, یا ساؤتھ ایشیا میں موجود رہے ہیں, یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں موجود رہے ہیں. یہ وہ ریجنل کنیکٹیویٹی کا پروگرام ہے جو کہ افریقہ, ایشیا اور یہ تین جو ہے نا بڑے ریجنس کو کنیکٹ کر رہا ہے. اور اس میں میں ایک چیز بتاؤں, یہ جو ون بیلٹ ون روڈ ہے, ون بیلٹ ون روڈ تو چائنا سے لے کر برلن تک پہنچ چکا ہے. یہ ون بیلٹ ون روڈ جو ہے نا, اس نے کور کر لیا ہے ساؤتھ ایسٹ یورپ کو کنیکٹ کر لیا ہے, اس نے جو ہے نا سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کر لیا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ, اور بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاکستان کو جو ہے نا ایک بیٹل گراؤنڈ بنانے کے لیے اس کو اکنامک سے اور ٹریڈ سے دور رکھا گیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کا جو کیا ہے, جس نے یہ اس کی سگنیفیکینس دی ہے, سگنیفیکینس گوادر کے لیے یہ کہ گوادر پورٹ کے لیے بینگ ہیڈ آف گوادر پورٹ اتھارٹی, مجھے جو ہے نا ایک طریقے سے نام آ گیا کہ میری کنیکٹیویٹی وتھ دی انٹر لینڈ از ناؤ سیکورڈ, اور مجھے کنیکٹیویٹی مل گئی ہے. ناؤ مائی امپورٹرز اینڈ ایکسپورٹرز دے کین برنگ کارگو فرام نارتھ آف پاکستان, فرام ویسٹرن پارٹ آف چائنا, فرام سینٹرل ایشین ریپبلکس, اور میری پورٹ کے اندر جو ہے نا ناؤ دی کارگو اینڈ ٹرانسپورٹیشن تھنگز ول فلورش. نہ صرف یہ بلکہ ساتھ ساتھ میں دیکھیں نا, یہ ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ آ رہا ہے, ساتھ میں جب ڈیولپمنٹ ہوگی, ڈیولپمنٹ کے ساتھ پیس آئے گا, پراسپیرٹی آئے گی. میرے بلوچستان کو, میرے گوادر کو آج جو سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے, وہ پیس کی ضرورت ہے. یہ جو واقعات ہوتے رہتے ہیں, یہ واقعات گھروں کے جو ہے نا, بچوں کے اور پیرنٹس کے چشم و شراب کو جو ہے نا لے کے جاتے ہیں. وی آر فیڈ اپ, وی آر فیڈ اپ آف آل دیز سوسائڈرز. ہمیں جو اس سب چیز چاہیے, بلوچستان کو چاہیے, پاکستان کو چاہیے, خدا را انف از انف. ناؤ وی وانٹ ٹو بی پارٹ آف اے گڈ سیولائزیشن, ہو ڈو اکنامک ایکٹیویٹیز, بزنسز اینڈ ٹریڈ.
بہت شکریہ جمال دینی صاحب آپ کا. امیر عباس صاحب آپ میرے ساتھ ہیں, آپ سے, آپ کی موجودگی سے میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں, جو ضرب عزم کا جو پروگرام چل رہا ہے, ظاہر ہے کہ اس سے کسی حد تک پاکستان میں سکون تو قائم ہوا ہے لیکن جو حملوں کی شدت ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے دہشت گردوں کو، اور ایسا لگتا ہے کہ جو مربوط تو انداز میں کام ہونا چاہیے تھا دہشت گردی کے خلاف وہ نہیں ہو رہا، خاص طور پر بلوچستان کے حملے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ جو ترتیب ہونی چاہیے جس طرح سے مربوط ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس کے لیے آپ کیا ریمیڈی تجویز کریں گے؟ امیر عباس صاحب آپ لائن پر ہیں؟ اچھا جی، ان کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، اور جمال دینی صاحب بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس وقت تو ٹیلی فون لائنیں کچھ ہمارے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کر رہی ہیں. ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں امن و امان کی بہتری تو دیکھنے میں آئی ہے جب سے ضرب عزم شروع ہوا ہے اور فوج نے کارروائی کی ہے دہشت گردوں کے خلاف، لیکن جو حملے ہو رہے ہیں اب بھی ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. اب تک ملک کے مختلف حصوں میں درجنوں حملے ہو چکے ہیں، لیکن بلوچستان میں خاص طور پر 3 مہینوں میں دہشت گردی کے 3 بڑے بڑے واقعات اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ دہشت گردی کی کوششوں کو زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بعض حکام کا کہنا یہ بھی ہے کہ یہ جی امیر عباس صاحب یہ جو بات کہی جا رہی ہے، ابھی ہم نے انوار اللہ کاکڑ صاحب سے بھی بات کی تھی کہ خاص طور پر بلوچستان میں جو حملے ہو رہے ہیں ان میں جو وہ قوتیں جو راہداری کے منصوبے کو ناکام بنانا چاہتی ہیں وہ انوالو ہیں. آپ اس نظریے سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟
اس سے جی اتفاق کیے بنا ہم نہیں رہ سکتے، کیونکہ کلبھوشن کی گرفتاری کے بعد جو انکشافات ہوئے تھے اور ابھی جو اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن ہے اس میں بلبیر سنگھ جو ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا جو را کا، اور اس کے ساتھ اپنی کمار راجیش جو ہے وہ ایک نیٹ ورک چلا رہا تھا را کے اسٹیشن چیف کے طور پہ، وہ 7-8 لوگوں کا پکڑے جانا اور پھر ان کا پاکستان سے ایکسپیل ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس بات کی علامت ہیں کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے ہو یا انڈیا کی طرف سے ہو وہ کی جاتی ہے.
مگر یہ کاؤنٹر چارجز تو انڈیا میں لگاتا ہے کہ پاکستان وہاں کی اسٹیبلٹی کو برباد کر رہا ہے، پاکستان ٹیررزم کرتا ہے وہاں پر.
دیکھیں یہ تو ایک نیریٹو ہے جو انڈیا نے میرے خیال سوشلی کنسٹرکٹ کر رکھا ہے. پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایپل آف ڈسکارڈ ہے اگر اس کو حل کر لیا جائے تو، اور وہ اجیت دوول کی جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، یہ تو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے آپ نے سنی ہے جو جس میں وہ انڈین ڈاکٹرائن بتاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اوفینسو ہوں گے، ہم کس طرح سے ڈیفینسو اوفینسو ہوں گے، ہم اوفینسو ڈیفینسو ہوں گے. پھر وہ خود یہاں پہ جو ہیں وہ جب را میں تھے اور وہ خود یہاں پہ اسپائی کے طور پہ 7 سال پاکستان میں رہ چکے ہوئے ہیں. پھر ابھی نریندر مودی نے جو کہا کہ ہم نے مکتی بانی بنائی اور ہم نے بنگلہ دیش کیا اور ہم نے پاکستان کو دولخت کیا، پھر وہ یہ بات خود پرائم منسٹر آف انڈیا یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ نے کشمیر میں یہ کیا یا وہ کیا تو ہم بلوچستان میں یہ کر دیں گے. پھر نائلہ بلوچ کو جس طرح سے وہ استعمال کر رہے ہیں، پھر برام داغ بکٹی کو وہ نیشنلٹی دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں اگر برام داغ بکٹی کو آپ نیشنلٹی کس لحاظ سے دے رہے ہیں، کیا تعلق ہے برام داغ بکٹی کا بھارت کے ساتھ؟ نہ آپ کی سرحد ملتی ہے اس کی اس کے ساتھ، نہ اس کے آبا و اجداد کا تعلق ہے بھارت کے ساتھ، نہ اس کا کلچر ملتا ہے، وہ تو بلوچ ہے، وہ انڈیا ہے. کیوں دے رہے ہیں اس کو نیشنلٹی ایک ایسی کانٹروورشل شخصیت کو جو پاکستان کے اندر مکتوب ہے، جو پاکستان میں انسٹ جتنے پہ لا رہا ہے؟ کوئی ایسا ٹیسٹیمنی رہ گی باقی جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان میں کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا؟
بہت شکریہ امیر عباس صاحب کا. اور ہمیں اب جوائن کیا ہے بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے تعلق ہے ان کا. سعد نذیر صاحب آپ لائن پر ہیں ہمارے ساتھ؟ سعد نذیر صاحب اچھا ان کی لائن کٹ گئی، ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد اگر سعد نذیر صاحب مل گئے تو ان سے گفتگو کریں گے، ورنہ اگلے موضوع کی جانب جائیں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے.
اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک سامعین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں ضرب عرف کے تحت جو ان سے زیادہ دہشت گردی کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ یقیناً برابر ہوتی ہی تو نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ کہ بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ ان کوششوں کو زیادہ مربوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اگر مربوط نہیں ہوں گی تو پھر یہی ہوگا کہ آپ ایک جگہ سے ان کو بھگائیں گے دہشت گردوں کو، وہ دوسری جگہ جا کر اٹیک کریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہر ملک میں سافٹ ٹارگٹس بھی ہوتے ہیں اور ان تک ان کی رسائی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے ماہرین کے بقول بہت زیادہ مربوط کوششوں کی ضرورت ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے ان کوششوں کو مربوط کیا جانا چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہیں، اور نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس پر بھی پوری طرح سے بقول بعض ماہرین کے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ دہشت گرد جہاں پر بھی چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے روانہ ہو جاتے ہیں، خاص طور پر بلوچستان کے حوالے سے جہاں پر اس وقت تو ایک بہت زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ 3 مہینے میں 3 اتنے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں جن میں 200 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، اور جیسا کہ حکومت بلوچستان کے ترجمان آپ سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ جو قوتیں اقتصادی راہداری کے منصوبے کو ناکام بنانا چاہتی ہیں وہ ہر صورت سے یہ دہشت گردی اور خوف کا بازار گرم کرنا چاہتی ہیں تاکہ کسی صورت سے اس منصوبے کو ناکام بنایا جائے جس پر پاکستان کی مستقبل کی خوشحالی کا دار و مدار ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک وہ قوتیں جو ہیں وہ وار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان کی جو حکومت ہے اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی دوسری جانب اس بات کا عزم صمیم کیے ہوئے ہیں کہ دہشت گردوں کو ناکام بنائیں گے، اور بار بار اپنے اس عزم کا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ اس کوشش کو ناکام بنا دیں گے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ابھی دہشت گرد اس سلسلے میں اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سامعین، ہمیں ایک بریک اور لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
ویلکم بیک، اور سامعین، ہمیں پاکستان کی لائنیں نہیں مل رہی ہیں ٹیلی فون کی، اس لیے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اب بات کریں گے افغانستان کے بارے میں، جہاں افغان صدر اشرف غنی اور پارلیمنٹ کے درمیان وزراء کے خلاف احتسابی عمل پر پیدا ہونے والے اختلافات اب شدید ہوتے جا رہے ہیں۔ اتوار کے روز پارلیمنٹ نے کئی وزراء کو الگ کرنے کا جو فیصلہ کر دیا تھا. اس کے بعد افغان صدر کا کہنا یہ ہے کہ اس طرح سے اگر کارروائیاں جاری رہیں تو حکومت کی کارکردگی جو اس وقت زیادہ سے بہتر ہونا چاہیے وہ متاثر ہوگی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر لندن سے موجود ہیں امیر ویس افغان صاحب, جو افغان صحافی ہیں اور بیسڈ ہیں اس وقت تو لندن میں. یہ بتائیے امیر ویس صاحب کہ یہ جو سیاسی چپکلی شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ اور افغان صدر کے درمیان, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا نقصان ہی نقصان ہوگا اس میں؟
اس میں کوئی شک نہیں, یہ کوالیشن گورنمنٹ ہے اور وہاں پہ اس سے تو بری اثرات مرتب ہوں گے. لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں سر, تو وہاں پہ یہ ہونا بھی چاہتا اور ہونے والی تھی, کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ کا جو پارلیمنٹ تھی انہوں نے وزیروں کو مطلع کیا ہوا تھا کہ اپنا جو اختصاصی بودیجہ ہوتے ہیں, جو فنڈز ہوتے ہیں وزارتوں کے, تاکہ اسے صحیح طریقے سے وہاں پہ لگانا چاہیے. لیکن وہاں پہ یوں ہوا تھا کہ 70% تک لوگوں نے یہ نہیں لگایا اور 30% تک لوگوں نے لگایا ہوا ہے اپنی فنڈ سے جو وزرا ہے. ان میں سے 3 جو ہے وہ گزشتہ روز انہوں نے استعزا کے نام سے یہ لوگ پکارتے استعزا کیے ہوئے ہیں اور سلف اصلاحیت کیا ہوا ہے, کیونکہ وہ کام نہیں کر سکتا قانونی طور پہ. دری اسنا اشرف غنی جو ہے افغان صدر, انہوں نے کل رات ایک میٹنگ بلایا ہوا تھا اور پارلیمنٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ اس عمل کو تھوڑا سا سلو کیجیے, اور وہ اس کا ریزلٹ یوں نکلا کہ اختلافات کی صورت میں آج انہوں نے پھر 3 وزراء کو بلائے ہوئے تھے جو کہ پیش نہیں ہوئے, حاضر نہیں ہوئے. ان میں سے 2 جو ہے وہ بھی سلف اصلاحیت ہو چکے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اب 5 وزراء جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ان سی صلاحیت جو ہے اختیارات جو ہے وہ واپس پارلیمنٹ لیا ہوا ہے, اور اس سے پہلے ایک وزیر نے استعفی دیا ہوا تھا جو کہ 6 وزیر ہو سکتا ہے. اس سے اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان میں بحران پیدا ہو سکتا ہے, اور بحران پیدا ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے جب وزراء منتخب ہو رہے تھے افغانستان میں تو وہ اتنی جلدی سے اور اتنی آسان سی کوئی سسٹم نہیں تھا. وہاں پہ بہت سارے لمبے مسائل تھے جو چل رہے تھے افغانستان کی 2 رہبروں کے درمیان, ڈاکٹر صاحب عبداللہ اور ڈاکٹر صاحب اشرف غنی کے درمیان, جو کہ دونوں ایک بندے پہ متفق ہو کر اس کو وزارت کے لیے لا رہے تھے, اور اس کے بعد یوں حادثہ ہوا ہے جو کہ افغانستان کے لیے آسان نہیں ہوگا تاکہ اس مسئلے سے جلدی نکل سکے.
بہت شکریہ امیر ویس افغان صاحب, ہم نے آپ کو زحمت دی. ہمارے ساتھ تو اس وقت تو بریگیڈیئر سعد نذیر صاحب ہیں, ہم گفتگو کر رہے تھے, ان کی لائن نہیں مل رہی تھی اور لائن ملی بھی تو ڈراپ ہو گئی تھی. بریگیڈیئر صاحب, ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان میں ضرب عصف کے بعد جو دہشت گردی کے واقعات میں کمی آئی تھی اور سکون پیدا ہوا تھا, گزشتہ 3 مہینے میں بلوچستان میں جس تیزی سے واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایفرٹس ہیں یہ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہیں, ان میں مزید ان کو مربوط ہونے کی ضرورت ہے؟
یقیناً, بلوچستان کے پچھلے تقریباً 3-4 مہینے کے جو حالات کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو پے در پے ایک ایسے بڑے واقعات دہشت گردی کے ہوتے ہیں جس میں بڑی قیمت ہی جانے ضائع ہو جاتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ ایک پروونشل کیپٹل ہے کوئٹہ جس میں 2 واقعات, ایک وکیلوں پر جو حملہ ہوا تھا اور دوسرا جو پولیس اکیڈمی پر ہوا تھا, اور یہ ایک جو ہوا ہے یہ تو خیر دور کا واقعہ ہے, مطلب ایک دور دراز کا علاقہ ہے, لیکن یقینی طور پر اس قسم کے پیدا ہوئے واقعات سے یہ ایک فکر پیدا ہوا ہے کہ بلوچستان واقعی ایک قسم کے پراکسی وار کی طرف جا رہے ہیں, یا وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ان کے آپس میں ایک مربوط تعلق بنتا جا رہا ہے, اور وہ جو واقعات کرتے ہیں جس قسم کے ہدف وہ لگاتے ہیں اس سے پاکستان کو بڑا نقصان بھی پہنچتا ہے, اور اس کے علاوہ لوگوں کا کانفیڈنس بھی شٹر ہوتا ہے اور سیکیورٹی اداروں پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں. اور تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو بلوچستان ایریا کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے, اور وہاں پر سی پیک نے بھی آنا ہے, اور آج جو تقریب ہونی تھی یقیناً اس تقریب پر اس واقعے کا اثر پڑا ہے, اور وہ چاہتے بھی تھے تشدد کے اس واقعے پر اثر اس تقریب پر پڑ جائے کہ سی پیک وہاں پر حالات مطلب کہ غیر استحکام ہو, وہاں پر لوگوں کا کنفیڈنس شیٹر ہو اور وہاں پر جو اقتصادی راہداری ہے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں. یہ اس کو ایک بیرونی ایجنڈا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے لوکل لوگ بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز بھی انوالو ہو سکتے ہیں. ان کی ذمہ داری پہلے بھی داعش نے دی تھی, اب بھی داعش لے رہا ہے اور لگتا ہے کہ داعش کے ساتھ باقی یہ جو تنظیمیں ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی رابطہ, کوئی نہ کوئی ایک قسم کا مربوط عمل ہے جس کو ایسا بڑا ادارہ جو اس کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہے جس کے ذریعے اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. تو یہ اگر خدا نخواستہ یہ سلسلہ جاری رہا تو پھر واقعی پاکستان کے خصوصاً اور بلوچستان کا اور سی پیک کے لیے ایک مسئلہ ایک پراکسی وار کی حیثیت اختیار کر سکتی ہے. اور حالانکہ آج بھی پرائم منسٹر نے بھی اور باقی نے بھی یہ این ڈی اے یہ ایک قسم کا عزم دیا کہ ہم اس کو شکست دیں گے, لیکن اس شکست کے لیے انہوں نے اپنا طریقہ کار جو ہے, جو ہمارا انٹیلیجنس سسٹم ہے پلس سیکورٹی سسٹم ہے, پھر جو نیشنل الیکشن پلان ہے اور جو آپریشن ریاضت میں اس میں تیزی بھی لانی ہوگی اور مزید اس کو مربوط کرانا ہوگا اور انٹیلیجنس شیئرنگ کو فعال کرانا ہوگا اور پھر اور جو اندرونی کومبنگ آپریشن ہے یا سہولت کار ہیں یا اس قسم کے جو سیلز ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا. تو اس میں میرے خیال میں کہ ابھی پھر جو تیزی آ رہی ہے اس تیزی کا رخ موڑنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے, لوگوں کا کانفیڈنس بحال کرنے کے لیے اور سی پیک کو ایک گراؤنڈ ریئلٹی کے طور پر سامنے لانے کے لیے اور میرے خیال میں کہ حکومت اب بہت بلوچستان پر توجہ دے گی. اور اچھا اگر جی. توجہ پرویکٹیو انداز میں نہیں دی گئی تو پھر حالات مزید بھی خراب ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہاں پر نیشنلسٹ ایلیمنٹ بھی ہے, اس کے علاوہ سیکٹیرین بھی
صحیح.
ہے
اچھا میں ذرا سا آپ کو یہاں روکوں گا
اور اس قسم کی تنظیمیں بھی وہاں پر فعال ہیں.
اچھا بریگیڈ صاحب, اسی حوالے سے جب آپ بات سیاست کی آ گئی ہے تو آپ سے ایک سوال مجھے اور بھی کرنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو پاکستان کی حزب اختلاف کی ایک بڑی جماعت ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے ہفتے جو متوقع سیشن ہونے والا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کا, جس سے ترک وزیر صدر خطاب کریں گے اردوان, انہوں نے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. اور اس بائیکاٹ کے بارے میں دو مختلف نظریات ہیں, ایک خود پی ٹی آئی کا نظریہ ہے, دوسرا حکومت کا نظریہ ہے. میں چاہتا ہوں دونوں کے نمائندوں کے سیمپلز آپ سن لیں, اس کے بعد پھر میں آپ سے کمنٹ دوں گا. شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے اس بائیکاٹ کا جواز کچھ یوں دیا ہے.
مسئلہ پاکستان کا ہے, وزیر اعظم جو پاکستان ہیں وہ اس وقت متنازع ہیں, ان کا سپریم کورٹ میں وہ ان کی ہو رہی ہے انکوائری ہو رہی ہے پینما کرپشن چارجز پر, اس سکینڈل پر, اور تحریک انصاف کورٹ میں گئی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت متنازع ہیں اور جب تک کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا ان کی موجودگی میں ہم پارلیمنٹ نہیں جا رہے.
انا افضل جو حکمران جماعت سے جن کا تعلق ہے اور پارلیمنٹری سیکرٹری بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے کچھ یوں اظہار خیال کیا.
کیونکہ ہمارے وزیر اعظم نے تو اسی پارلیمنٹ میں رہنا ہے, وہ جس دن مرضی پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے, ان کو تو ان کو فیس کرنا پڑے گا. لیکن وزیر صدر ترکی تو مطلب ان کا آنا تو ایک ہمارے لیے ایک ایسا عید کا دن ہے کہ وہ شاید پتہ نہیں پھر کب آئیں گے. تو ان کا آنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہے وزیر اعظم کے آنے سے. وزیر اعظم نے تو ان کو ہر روز ان کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں.
جی بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے کہ یہ کیا پاکستان کو سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر کچھ الگ تھلگ کرنے والی باتیں نہیں ہیں؟ یہ کیا پاکستان کو آئسولیشن نہیں ہوگا اس سے جب آپ غیر ملکی ڈگنیٹریز کا بائیکاٹ کریں گے؟
جو صدر آ رہا ہے اردوغان, پاکستان کے بڑے گہرے روابط ہیں ان کے ساتھ, اور میرے خیال میں کہ ایسے موقع پر ملکی یکجہتی جو ہے اور پھر ایک مہمان کو عزت دینے کے لیے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے لیے نہیں جا رہے ہیں, یہ تو اردوغان جو ترکی کا صدر ہے اس کی عزت اور توقیر کے لیے اور اس کی بات سننے کے لیے,
تو میرے خیال میں کہ اندرونی جھگڑا اپنی جگہ پر, لیکن جہاں تک بیرونی اس کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں اگر قوم اکٹھا ہو اور ان کا نظریہ ایک ہو اور وہ ایک تو مطلب ایک پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر مخالف بھی ہوتے ہیں اور دوسرا لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہوتے ہیں, تو یہ ایک جو ترک کا صدر تھا اس کو ایک قسم کا عزت دینا تھا, اور میرے خیال میں کہ مہمان کی عزت تو ویسے بھی کرنی چاہیے, اور یہ ایسے موقع پر یہ خیر ان کی سیاسی ایک قسم کی سوچ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو نواز شریف سے ان کے اختلافات ہے یا اس پر اعتماد نہیں ہے, لیکن یہ تو کوئی اعتماد کا ووٹ نہیں تھا, یہ تو ان کو سننا تھا. تو میرے خیال میں تو جو ایک ملک کا جو ایک سفارتی سطح ہوتا ہے, دوسرا اس کا جو تعلقات ہوتا ہے, اور تیسرا جو اپنی یکجہتی ہوتی ہے, تو وہ تو دکھانی پڑتی ہے, اس کے لیے کڑوی گولی لینی پڑتی ہے, اور اگر یہ کڑوی گولی لیتے تو میرے خیال میں ان کی بھی توقیر میں اور اس میں اضافہ ہو جاتا, اور کہ کم از کم یہ نیشنلسٹک ایشو جو ہے یا ملک کا جو مفاد ہے اس کے لیے یہ اپنے ذاتی یا جو ان کے ذاتی اختلافات ہیں, اندرونی اختلافات ہیں, اس کو بالاعتاق رکھتے ہیں اور جو ملک کا معاملہ آتا ہے تو اس میں آگے ہو جاتے ہیں. تو یہ بہرحال یہ تو سیاسی پارٹیاں اور سیاسی لوگوں کے کوئی مزاج کا زیادہ پتہ نہیں چلتا, نہ اس میں پکے دوست ہوتے ہیں اور نہ پکے دشمن ہوتے ہیں, یہ تو سجدے بدلتے رہتے ہیں. البتہ یہ موقع جو ہے میرے خیال میں کہ جو پی ٹی آئی ہے ان کے اپنے اختلافات یا اپنے وجوہات کافی ہو سکتے ہیں, لیکن ہم جو ایک غیر جانبدار اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو ترکی کو ہم بڑے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کے لیڈرشپ کی, اور پھر ان کی لیڈرشپ کافی مستحکم لیڈرشپ ہے, اور ریسنٹلی جو جو ڈیفیٹ ہوا ہے لوگوں کے ذریعے, تو وہ جمہوریت کو ایک بہت بڑا پیغام بھی تھا. تو میرے خیال میں اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اٹینڈ کرانا چاہیے, کیونکہ پارلیمنٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جمہوریت نظر آتی ہے, اور اگر پارلیمنٹ میں کوئی نہیں جاتا تو پھر جمہوریت غائب ہو یا کمزور ہو جاتی ہے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب نذیر. سامعین اب ہم ایک بریک لیں گے چھوٹا سا, اور اس بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت ڈاکٹر سخاوت حسین سنڈرالوی موجود ہیں اور جناب مسعود عبدالی صاحب موجود ہیں, اور ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر زبیر اقبال. لیکن پہلے ایک چھوٹا سا بریک, جس کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب. یہ فرمائیے کہ آپ ایکٹیوسٹ ہیں, مسلمان کمیونٹی میں آپ بہت کام کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے امریکہ کے مسلمانوں کے خلاف کافی باتیں کی گئیں, کافی ریٹرک ہوا. اب انتخاب ہو گیا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صدر بن گئے, اب مسلمان اس وقت کیسا فیل کر رہے ہیں؟
مہان الرحیم, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وائس آف امریکہ پر امریکن پولیٹکس کے حوالے سے مجھے بلایا ہے. گزارش یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جو حالات ٹرمپ کمپین کے دوران محسوس ہو رہے تھے, اور جس طریقے سے کچھ ہماری بچیوں کے سروں سے حجاب اتارنے کے لیے لیڈیز نے اور جینٹس نے پریشرائز کیا تھا, وہ بہت ہی زیادہ مقدار میں تھا. اور جیسے ہی ٹرمپ صاحب جیتے ہیں تو اس میں زیادتی ہوئی ہے, اضافہ ہوا ہے.
اچھا اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب کیا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟
اپنا خیال یہ ہے
جی اختصار کے ساتھ,
گزرنے کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو نعرے لگا رہے تھے الیکشن جیتنے کے لیے, اس پر پریکٹیکلی یہ عمل نہیں کریں گے, اور مسلمانوں کے تدبر سے مسلمان آپس میں ایک تو متحد رہے, یہاں سسٹم کا پارٹ بنے, اور وہ کوشش یہ کریں آؤٹ ریچ پروگرام کی چرچز میں, سینگاگز میں, اپنے نیبرہڈ میں, اپنے اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے محلوں میں محبت کی فضا ہموار کریں, جس طرح سپٹمبر 11 کی مصیبت کے بعد ہموار ہوئی تھی. ہم ابتدا میں یہ سمجھ رہے تھے کہ سپٹمبر 11 کے بعد مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا, مگر آپ نے دیکھا کہ مسلمان عزت و وقار کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ مسلمان ایک پیسفل نیشن ہے, شریف قوم ہے, امریکہ میں مقیم مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ لا آبائنی ہے, قانون کے پابند ہیں, اور جب انسان الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو اس کے نعرے اور ہوتے ہیں, اور جب الیکشن جیت جاتا ہے تو اس کی پریکٹس اور ہوتی ہے. امریکہ ویسے بھی لینڈ آف لا ہے, خواہ پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو, اگر کوئی چاہے یہاں پر لا سے بیانڈ جانا تو یہاں کا لا, یہاں کی کانگریس, یہاں کا سینٹ, یہاں کی عوام اس کو جانے نہیں دیتے. مجھے یقین ہے کہ مسلمان اس کڑے وقت میں اپنے صفوں میں اتحاد کے ساتھ اور انٹر فیتھ ڈائیلاگس کے ساتھ اور اپنی جو عظمت ہے اس کی بحالی کے لیے اور جو پیش خطرات ہیں ان کو پش بیک کرنے کے لیے سسٹم کا حصہ بنیں گے, صبر و استقامت سے یہ آگے آئیں گے. اور مجھے یہ یقین ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اپنی پالیسی کو الیکٹ ہونے کے بعد چینج کریں گے, اور وہ ان نعروں پر عمل نہیں کریں گے جن کا اظہار انہوں نے کمپین کے دوران کیا تھا.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, یہ فرمائیے کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر منتخب ہو چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, لیکن مسلسل روزانہ مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے خلاف, اور لوگ بڑے کھلم کھلا یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ وہ ان کے صدر نہیں ہیں. دوسری جانب وہ ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ رائے عامہ کے جائزوں کے تجزیے سے پتہ چلتا ہے کہ انتخابات سے 11 روز قبل جو ای میلز کی تحقیقات کے لیے کومی کی طرف سے کانگریس کو خط لکھا گیا تھا وہ تباہ کن ثابت ہوا. آپ کیا کہیں گے کہ امریکہ کی سیاست اب کس نیچ پر جا رہی ہے؟ ایک منتخب صدر کے لیے کے خلاف مظاہرے, یہ بات تو انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے؟
بات دراصل یہ ہے کہ یہ ملک کافی ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب اس قسم کے الیکشنز ہوتے تھے تو جو دو پارٹیز ہوتی تھیں ان کے درمیان جو اختلافات ہوتے تھے وہ اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے کہ اب ہیں. اب جنہیں کہنا چاہیے کچھ ارریکنسائلبل قسم کے ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے قوم جو ہے, قوم کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنی ارریکنسائلبل قسم کی ایک پوزیشن لیتا ہے اور دوسرا حصہ کچھ اور لیتا ہے, اور ان کے درمیان کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. ایسے کانفلکٹ کو پیدا کرنے کے لیے نئے انسٹیٹیوشنز کے پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے. چونکہ ابھی تک ایسے وہ انسٹیٹیوشنز پیدا نہیں ہوئے جو کہ کمپرومائزز پیدا کر سکے, اس لیے آپ کو اس قسم کے کانفلکٹ زیادہ نظر آتے ہیں. امید تو یہی ہونی چاہیے کہ وقت کے ساتھ وہ انسٹیٹیوشنز بن جائیں گے اور دونوں پارٹیز جو ہیں ان میں اس قسم کے گروپنگز پیدا ہو جائیں گی جو کہ ماڈریشن کی طرف جائیں گی. جیسے ہی ایسا ہوگا بڑی حد تک مشکلات کم ہو جائیں گی. لیکن یہ کہنا ضرور ہے کہ یہ ایک بہت خاص قسم کا الیکشن تھا جس میں بڑے ایکسٹریم قسم کے ویوز پائے جاتے تھے. ان میں چند تو ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کی مشکلات پیدا ہونی تھی. ان میں ایک تو یہ تھی کہ جو امیگرنٹس ہیں ان کا سٹیٹس کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جائے. دونوں طرف سے جو پوزیشنز لی گئیں ان کے درمیان ڈفرینسز ایسے تھے کہ ان کو قریب لانا ذرا مشکل ہوتا جا رہا تھا. اسی لیے زیادہ تر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈیمونسٹریشنز یہ ان لوگوں کی ہیں جو کہ ان خاص طور پہ امیگریشن, ریلیجس ڈفرینسز اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ کہنا چاہیے جو کنفلکٹ پیدا کرتا ہے ملک کے اندر اس کے خلاف وہ ڈیمونسٹریٹ کر رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو وننگ پارٹی ہے, جو پریزیڈنٹ الیکٹ ہے, اس کو بھی یہ سوچنا پڑ جائے گا کہ ایکسٹریم پوزیشنز کو ماڈریٹ کریں. چونکہ اب الیکشن ہو چکا ہے، اب اس قسم کی ایکسٹریم پوزیشن کو لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کمپرومائز پیدا کرنے ضروری ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیسس جس میں الیکشن لڑا گیا تھا وہ کمزور ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے وہ کم ہو جائے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ الیکشن بڑا بہت ہی کلوز قسم کا الیکشن تھا، جس میں جو الیکٹورل جو ہے گروپ وہ تو ایک طرف چلا گیا، لیکن جو پاپولر ووٹ ہے وہ زیادہ تر دوسری پارٹی کے پاس گیا ہے، ہلری کلنٹن کے پاس گیا ہے. تو اس لیے لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کو ان کی جو وکٹری تھی ان کو ان کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے. تو ایسے افسوسناک باتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان کے سلوشن تو یہی ہے کہ اوور ٹائم جیسے انسٹیٹیوشنز بنیں گے دیٹ ڈیولپ ہوں گے، وہ یہ اس قسم کی ٹینشنز کمزور ہوتی چلی جائیں گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو انہوں نے ہلری کلنٹن نے کہا ہے کہ ان ای میلز کی وجہ سے جو ایف بی آئی کے ڈائریکٹر نے کانگریس کو خط لکھا تھا کہ ان کی تحقیقات ہوگی، وہ تباہ کن ثابت ہوئی، اس میں کتنی حقیقت نظر آتی ہے آپ کو؟
یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے، کیونکہ اس کو آپ ٹیکنیکلی یا سٹیٹسٹکلی پروو نہیں کر سکتے. جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ جب اس قسم کا ایونٹ ہوتا ہے تو ایک بیل کرو بنتی ہے. وہ بیل کرو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو بڑی ریپڈلی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کے خلاف ووٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ ایک پیک پہ پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ گرنی شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ دوبارہ زیرو کی طرف چلی جاتی ہے. لیکن چونکہ یہ 10-11 دن پہلے ہوا تھا، درست ہے یا نہیں، اس کی جو بیل کرو ہے وہ ابھی تک اوپر کی طرف جا رہی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اثرات ہوئے ہوں. کیا اثرات ہوئے ہوں گے یہ ہم اس وقت سٹیٹسٹکلی پروو نہیں کر سکتے، لیکن اس کی پوٹینشیل اثرات ضرور ہیں.
مسعود عبدالی صاحب، میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا، یہ بتائیے کہ ابھی میں ڈاکٹر سخاوت صاحب سے بھی بات کر رہا تھا اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے بھی، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب مسلمان اپنے آپ کو کس طرح سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس نئی صورتحال میں؟
مسلمانوں کا معاملہ تو خیر اپنی جگہ ہے. اس میں ایک بڑا جو فرق بنیادی نظر آ رہا ہے، سخاوت صاحب نے 9/11 کا ذکر کیا تھا. 9/11 کے بعد جارج بش، پریزیڈنٹ جارج بش نے باقاعدہ یہ تقریر کر کے کہا تھا کہ ہماری جنگ اسلام کے خلاف نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بڑا مشہور لفظ استعمال کیا کہ کور دا ویمن آف دا کور، یعنی کہ پردہ دار عورتوں کو کی حفاظت کرو، اپنی انہوں نے اپنے یعنی لا انفورسمنٹ ایجنٹس کو کہا تھا. اب جو مسئلہ اس وقت جو سب سے خطرناک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اسکولوں میں مہم چل رہی ہے. مثلاً ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ کل مشیگن میں بچے اپنے گھروں سے اینٹیں لے آئے اور انہوں نے وہاں پر علامتی دیوار کھڑی کی. اس میں لاس اینجلس میں ایک اسکول میں بچے جو ہے کلاس میں کھڑے ہو گئے اور جو اسپینش ان کی ٹیچر جو ہسپانوی نجات تھی اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے اس لیے کہ تم ڈپورٹ ہونے والی ہو. ابھی اس میں نیواڈا میں اسکولوں میں نیو میکسیکو میں بچوں نے کے والدین نے فون کیا اپنے اسکول میں کہ آج ہمارے بچے اسکول نہیں آئیں گے، اس لیے کہ بچوں کو ڈر گیا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ہم لوگ ڈپورٹ ہو چکے ہیں.
اچھا عبدالی صاحب، میرے پاس وقت بہت کم ہے، ذرا مجھے اختصار کے ساتھ بہت ایک منٹ میں یہ بتائیے کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ اب صورتحال بہتر ہوگی یا خراب ہوگی؟
صورتحال کو تو بہتر ہونا ہے، جس کا صورتحال یعنی یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، اور پلس وہ اپنے بات سے ان کے لہجے میں تبدیلی آ بھی رہی ہے. اب جو ٹویٹ وہ کر رہے ہیں، وہ جو باتیں کر رہے ہیں، پھر ابھی میئر جولیانی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی جو ہم نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بین کیا جائے گا وہ غلط تھا، اور ہم جو ہیں وہ مسلمانوں کو بین نہیں گے بلکہ اسٹرانگ ویٹنگ کریں گے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ ان سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ سب صورتحال جو ہے، پھر اس علاوہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں اس سے بہر دباؤ تو پڑے گا. اور ایک اور بات بہر اخلاقی طور پر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو یہ بات ریئلائز ہو گئی ہے کہ انہیں مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، وہ الیکشن ضرور جیتے ہیں لیکن عوام کی اکثریت نے ان کا ساتھ نہیں دیا. تو اس لحاظ سے اب لیکن جو اس میں سب سے خطرناک بات، جو مشکل بات مجھے لگ رہی ہے کہ ان کے گرد جو لوگ ہیں، جیسے میئر گولیانی ہیں، جیف سیشن ہیں، نیوٹ گینگریچ ہیں، جنرل فلن ہیں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو انتہائی انتہا پسند ذہنیت کے مالک ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جو ان کو گائیڈ کریں گے.
صحیح، بہت شکریہ. میں اصل میں میرے پاس
لیکن یعنی صورتحال مزید خراب بھی ہو سکتی.
اچھا، بہت شکریہ ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب، ڈاکٹر زبیر اقبال اور جناب عبدالی صاحب، آپ تینوں صاحبان کا. میرے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن میں اپنے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ کل اسی موضوع پر ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کریں گے پوری ایک گھنٹے کی. اور اب ہم چلتے ہیں پیرس کی جانب، جہاں ایک سال قبل یعنی 13 نومبر کو متعدد دو دہشت گردی کے مربوط حملے کیے گئے تھے، 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے، اور شدید ترین حملہ بٹا کلان کنسرٹ ہال میں ہوا تھا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پیرسٹی سے ڈاکٹر عطا محمد صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے, میں معافی چاہتا ہوں, وقت بہت کم رہ گیا ہے, کہ کیا یورپ نے کیا سبق حاصل کیا ان حملوں سے اور کس طرح سے پریوینٹ کرنے کا ان کا پروگرام ہے؟
جی السلام علیکم.
وعلیکم.
میرے خیال میں آج ایک تقریب بھی منعقد کی گئی پیرس میں, اور اتفاق سے میں اسی مقام پہ موجود ہوں جہاں یہ ایک پچھلے سال انسیڈنٹ ہوا ہے. تو یہ بیسیکلی فرانس کے لیے ایک ویک اپ کال تھی کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور جو انٹرنیشنل پالیسیز چل رہی ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت تھی. تو آج کی تقریب میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ جو ایک, کیونکہ ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ پیرس ایک ایسا سٹی ہے یا پیرس ایک ایسی جگہ ہے جہاں آرٹ, فن, فنکار یا میوزیم کی بہت زیادہ جگہ ہیں, جہاں فنکاروں کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اس نے سارے پیرس کے علاوہ پورے یورپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا, کیونکہ زیادہ جو افسوسناک بات تھی کہ اس کنسرٹ میں جن لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہیں وہ سارے عام لوگ تھے, میں کوئی بھی ایسے لوگ موجود نہیں تھے جن کے اوپر ہم کہہ سکیں کہ وہ کوئی پالیسی میکنگ تھے یا کچھ ایسے تھے. تو یہ ایک بہت شدید جھٹکا تھا جس کو سارے یورپ میں فیل کیا گیا, اور اس کے بعد ایک سیریز آف سلسلہ شروع ہوا جو بیلجیم میں گیا, پھر نیس میں ہوا. تو اس نے ایک کافی سیریس امپیکٹ ڈالا ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد ایک ایسی لہر چلی ہے نفرت کی, ایک ایسی لہر چلی ہے جس میں ایک دوسرے کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کی, کہ وہ لہر یو ایس تک گئی ہے, اور کرنٹ جو یو ایس کے الیکشن ہوئے ہیں اس کی ساری لہر بھی یہاں پہ پورے یورپ میں بھی فیل کی گئی ہے. تو اس واقعے کو کافی سیریس انداز میں لیا گیا, اور اس کے بعد پالیسی کے اوپر بھی بہت چینج آیا ہے, اور فرانس میں اس کے بعد آج تک ایمرجنسی نافذ ہے جو کہ ابھی بھی کنٹینیو ہے.
تو ڈاکٹر صاحب وہ جو کہا جاتا ہے کہ لیسنز لرن, وہ کیا ہے, کیا لیسنز لرن کیے گئے ہیں؟ میرے پاس ایک منٹ رہ گیا ہے.
دیکھیں لیسنز کے بارے میں تو ہمیں زیادہ تر تو یہ کیا گیا کہ زیادہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو زیادہ محفوظ کیا ہے. اگر ہم یہ بات کریں کہ انہوں نے اپنی کچھ پالیسیز کو ریویو کیا ہے, تو میرے خیال میں شاید یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ کوئی بہت زیادہ پالیسی چینج نہیں کی گئی. سیریا کے اوپر وہی سچویشن ہے, اور کوئی جن چیزوں کی وجہ سے کرائسز آتے ہیں, مثلا اگر آپ دوسرے کے گھر میں جا کے کوئی پرابلم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو وہ پرابلم پھر آپ کے گھر تک آ جائے. تو یہ چیزیں یہاں پہ سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں, اور ان کے اوپر کہا بھی گیا ہے. یہاں پہ بھی ایک انوائرمنٹ کھڑا ہو گیا تھا مسلمانوں کے خلاف, جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف, لیکن اس گورنمنٹ نے کافی بہتر کام کیا ہے, اس کو کافی کنٹرول کیا ہے, اور لیسن یہی لرن کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کی پالیسیز کو ریویو کرنے کے لیے کافی یہاں پہ اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی گئی ہے, اور عام پولیٹیشنز نے بھی اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ ہمیں پہلے اپنے گھر کو ان آرڈر لانا ہوگا, جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنی انٹرنل پالیسیز کو ٹھیک کریں.
تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا آخری سیگمنٹ, اور اب ہم اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.